السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اتوار کو لاہور میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد پورا شہر پیر کو سوگ میں ڈوبا رہا. مارکیٹیں، تعلیمی ادارے، پارکیں اور چڑیا گھر تک بند رہا. مرنے والوں کی تدفین پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
اسلام آباد میں ممتاز قادری کے حامیوں کا احتجاجی دھرنا جاری. ریڈ زون میں فوج تعینات. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پنجاب میں شدت پسندوں کے خلاف کارروائیوں کا آغاز مثبت پیش رفت ہے. تجزیہ کاروں کی رائے، جہاں بھی ضرورت پڑی آپریشن کریں گے. حمزہ شہباز کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم. تفصیلات کچھ دیر بعد.
میڈیا ذمہ داری کا ثبوت دے، پیمرا کا مشورہ. حکومت اور میڈیا دونوں ہی کو واضح حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. سینئر صحافیوں کی آراء. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں طالبان جنگجوؤں نے ملک کی نئی پارلیمنٹ پر راکٹ فائر کیے ہیں، جبکہ ملک کے قائم مقام وزیر داخلہ اسمبلی سے خطاب کرنے والے تھے. اور نئی دہلی سے یہ رپورٹ.
پاکستان کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم اور بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی این آئی اے کے مابین پٹھان کوٹ حملے کے سلسلے میں باضابطہ مذاکرات. پاک ٹیم منگل کے روز پٹھان کوٹ جائے گی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اتوار کے روز لاہور کے اقبال پارک میں خودکش حملے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت وزیراعظم نواز شریف نے کی. اس حملے میں کم از کم 72 افراد ہلاک اور 300 کے قریب زخمی ہوئے. دوسری طرف فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اہلکاروں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
وزیر اعظم نواز شریف پیر کو سانحہ لاہور کے زخمیوں کی عیادت کرنے جناح اسپتال پہنچے، جس کے بعد انہوں نے امن و امان کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی. اس اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی شریک تھے. اس اجلاس کے بعد ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال پر کلیدی نوعیت کے فیصلے کر کے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. دریاسنا انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے بتایا ہے کہ سانحہ لاہور کے بعد سے پنجاب کے مختلف شہروں میں 5 آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کار گرفتار ہوئے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اسلحہ اور گولہ بارود بھی بھاری مقدار میں ان لوگوں کے قبضے سے برآمد ہوا ہے. خبروں کے مطابق راولپنڈی میں فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں پیر کے روز سانحہ لاہور کے پس منظر میں آرمی چیف کی صدارت میں ایک اہم اجلاس بھی ہو چکا ہے. پنجاب حکومت، جو کہ مسلسل اپنے صوبے میں فوج یا رینجرز کے آپریشن کی مبینہ طور پر مزاحمت کرتی رہی ہے، اب اس کے رویے میں بھی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے. حکومت پنجاب کے ترجمان زعیم قادری کی پیر کے روز میڈیا کے ساتھ گفتگو.
سیکیورٹی کا مسئلہ آپ کو پتا بہت بڑا ہے، ٹرائبل ایریا ہے بٹوین پنجاب، کے پی کے اینڈ بلوچستان. وہاں پر آپریشن کے لیے پہلے بھی رینجرز کو طلب کیا گیا تھا، تو یہ بات کوئی مطلب رینجرز کوئی مطلب ضد یا چڑ نہیں ہے ہماری، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. دے آر پارٹ آف آر سسٹم. اگر پی ایچ اے ذمہ دار ٹھہرائی گئی تو یقیناً وہ ذمہ دار ہوں گے. اگر کوئی پولیس کے لوگ جن کی ڈیوٹیز تھی اور وہ ڈیوٹیز پہ موجود نہیں تھے تو یہ لیپسز ہیں، ان پر سٹرن ایکشن جو ہے وہ امیڈیٹلی لیے جائیں گے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیپس نہیں ہے، بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن پولیس، سی ٹی ڈی جو کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کی طرف بھی دیکھ لیجیے.
سانحہ لاہور میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 72 ہو چکی ہے. دن بھر مرنے والوں کی تدفین کے موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے. اتوار کو ایسٹر کا تہوار تھا اور مسیحی بھائی بھی گلشن اقبال پارک میں اپنی عید منا رہے تھے جب دھماکہ ہوا. مسیحیوں نے اپنے مرنے والوں کے لیے یوحنا آباد کے گرجا گھروں میں خصوصی سروسز منعقد کی اور آہوں اور سسکیوں میں تدفین کا عمل مکمل ہوا. پیر کو لاہور میں سوگ کا یہ عالم تھا کہ مارکیٹیں، تعلیمی ادارے، پارکیں اور حتیٰ کہ چڑیا گھر تک بند رہا۔ ادھر جائے وقوع سے ایک مشکوک شناختی کارڈ ملنے کے بعد پولیس اس امکان پر تفتیش کر رہی ہے کہ یہ شخص ہی خودکش بمبار تو نہیں تھا۔ سانحہ لاہور کی ایف آئی آر تھانہ گلشن اقبال کے سب انسپکٹر کی مدعیت میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے میں درج کر لی گئی ہے، جس میں نامعلوم افراد پر دہشت گردی، قتل اور اقدام قتل کی دفعات عائد کی گئی ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق اتوار کی شام چار نوجوان شلوار قمیض پہنے گلشن اقبال پارک میں داخل ہوئے۔ پولیس کا ایک سپاہی جب ان کی طرف بڑھا تو ان میں سے ایک بھاگ کھڑا ہوا اور اس نے جھولوں کے قریب اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ باقی تین افراد اس افراتفری میں منظر سے غائب ہو گئے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
اور اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر ممتاز قادری کے حامیوں کا دھرنا جاری ہے۔ پیر کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے چہلم کے موقع پر راولپنڈی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور پھر وہاں سے انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی عمارت سے کچھ فاصلے پر ممتاز قادری کے حامیوں کا دھرنا پیر کو بھی جاری رہا۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے پر سزائے موت پانے والے ممتاز قادری کے چہلم کے سلسلے میں اتوار کو راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، جس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین نے اسلام آباد کا رخ کیا اور رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے جب وہ پارلیمنٹ کی عمارت کی جانب بڑھے تو پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا بھی استعمال کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب پہنچ گئے۔ صورتحال میں کشیدگی کے بعد حکومت نے وفاقی دارالحکومت کے حساس علاقے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج کو طلب کر لیا تھا۔ مظاہرے میں شامل افراد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے قائدین نے انہیں پرامن رہنے کی واضح ہدایات دی ہیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے مطالبات منظور کروائے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔
وہاں بھی پرامن ہمارے لوگ رہے ہیں، یہاں بھی ہمارے لوگ پرامن آئے۔ جب ان لوگوں نے شیلنگ کیے اور شیل کے ساتھ پھر لوگ جو منتشر ہوئے ہیں، اس میں پتہ نہیں کون لوگ تھے، جو بھی لوگ ہیں انہوں نے فائدہ اٹھائے، غیر لوگوں نے فائدہ اٹھا کے ان کے میٹروں کو جو ہے تنصیبات کو جو ہے تباہ کیے اور شیشے توڑے، اور اس کے پورے الزام جو ہے حکومت نے جو ہمارے قائدین اور ہمارے لوگوں پہ لگا دیے۔ لیکن ہم لوگ اس وقت بھی پرامن تھے، ابھی ہمارے لوگ پرامن بیٹھے ہیں، قائدین پرامن بیٹھے ہیں، اور ہمارے قائدین یہی چاہتے ہیں کہ حکومت کے لوگ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں۔
ہمارے جو اسلاف تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ شاید وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے کہا جو بھی توڑ پھوڑ ہم میں سے کرے گا اس جلوس میں اور ریلی میں، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، اور جو ہم میں سے ہوگا وہ ان کو پکڑ کے ہم کے ہمارے حوالے کرے کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ یہ املاک کو نقصان پہنچانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنا موقع پیش کرنا ہے اور اس موقع پہ ڈٹنا ہے، اور اس موقع پہ ہم نے اپنا جو ہے نا اصولی جو ہے وہ حق حاصل کرنا ہے۔
حکومت کے نمائندوں اور مظاہرین کے قائدین کے درمیان اتوار کی شب ابتدائی بات چیت بھی ہوئی تھی، جس کے بعد مظاہرین نے پارلیمنٹ کی جانب نہ بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس بارے میں ہونے والی مزید بات چیت میں کوئی واضح پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ پیر کو جھڑپیں تو نہیں ہوئی، تاہم ممتاز قادری کے حامی دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات ہے، جبکہ دن بھر اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس بھی معطل رہی۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ ان کے گرفتار ساتھیوں کو رہا کرنے کے علاوہ حکومت یہ یقین دہانی کروائے کہ وہ توہین مذہب سے متعلق قانون میں کسی طرح کی ترمیم نہیں کرے گی، جبکہ مظاہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ توہین مذہب کے جرم میں جن افراد کو عدالتوں سے سزائیں سنائی جا چکی ہیں، حکومت ان پر عمل درآمد کرے۔ اتوار کو مظاہرین نے میٹرو بس اسٹیشنز پر بھی توڑ پھوڑ کی تھی، جس کی وجہ سے پیر کو میٹرو سروس معطل رہی۔ اس وقت اہم سرکاری عمارتوں اور سفارت خانوں پر مشتمل وفاقی دارالحکومت کے علاقے ریڈ زون میں فوج تعینات ہے۔ اتوار کو ہونے والی جھڑپوں میں پولیس کے مطابق لگ بھگ 20 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کرنے والی اتھارٹی پیمرا نے اتوار کے روز میڈیا سے کہا ہے کہ وہ لاہور اور اسلام آباد میں ہونے والے واقعات کی محتاط اور ذمہ دارانہ رپورٹنگ کریں۔ پیمرا کے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ حساس واقعات کی رپورٹنگ اور تجزیوں کی ادارتی ذمہ داری ٹی وی چینلز کی اعلی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے اپنے بیان میں نشریاتی اداروں سے کہا ہے کہ وہ ذمہ دارانہ طریقے سے لاہور دھماکے کی کوریج کریں۔ ادھر اسلام آباد میں جاری ممتاز قادری کے حامیوں کے دھرنے کی میڈیا پر کوریج نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کی وجہ بھی پیمرا کی طرف سے ٹیلی ویژن چینلز کو جاری کیا گیا انتباہ ہی ہے۔ پیمرا نے اتوار کی شب جاری کیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ برسلز حملوں کے بعد بین الاقوامی نشریاتی اداروں نے جس طرح ان واقعات کی کوریج کی، اس سے پاکستانی میڈیا بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے سے شدت پسندوں کے خلاف جاری آپریشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اتوار کی شام لاہور میں ہوئے ایک خودکش بم حملے میں 70 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ پیمرا کو اس طرح کی ہدایات جاری کرنے کی اس لیے بھی ضرورت پیش آئی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ بعض اوقات دہشت گردی کے واقعات کی کوریج میں ذمہ داری نہیں برتی جاتی۔ صحافی راشد رحمان نے اس بارے میں وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تجربہ کار ایڈیٹر کے نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات وہ چیزیں بھی نشر ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔
اب بات یہ ہے کہ پیمرا اس طرح اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈسکریمنیٹ کرے اور کچھ چیزوں پہ انٹروین کرے اور باقی چیزوں پہ نہ کرے تو یہ کوئی کنسسٹنٹ پالیسی تو نہیں کہی جا سکتی۔ اول تو میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ اس طریقے کے ڈائریکٹیو دے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ہاں پریس ایڈوائس اور پریس کو آزادی نہ دینا یہ تو تاریخ کا حصہ ہے۔ اس دور میں سے ہم نکل تو آئے ہیں کچھ عرصے سے، کچھ دو تین دہائیوں سے، لیکن اس قسم کی چیز سے پھر وہ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور لوگ میڈیا میں بالخصوص، اور میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں، اس بات سے کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔
سینئر صحافی ضیاء الدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے حالات میں حکومت اور میڈیا دونوں ہی کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے نا، حکومت کی طرف سے اس قسم کی اپروچ رکھنا کہ بھی آپ میڈیا کو ایڈوائز کریں کہ ریسپانسبل ہو، تو اس سے یہی پتہ چل اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت کو میڈیا پہ کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، اور میڈیا کی طرف سے حکومت یعنی اس قسم کی ایونٹس کے سلسلے میں جو کچھ بھی پچھلے دنوں میں یا جب سے براڈ کاسٹ میڈیا پاکستان میں انٹروڈیوس ہوا ہے، وہ اس کی اپروچ بھی جو ہے نا میرے خیال سے نان پروفیشنل رہی ہے۔
ضیاء الدین کا کہنا تھا کہ حکومت کو اس بارے میں ایک متوازن حکمت عملی بنانی چاہیے کیونکہ خبروں کو نہیں روکا جا سکتا اور دوسری صورت میں اس کے اثرات منفی ہو سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ ممتاز قادری کے حامی اتوار کی شام جب اسلام آباد میں داخل ہوئے اور ان کی پولیس سے جھڑپ ہوئی تو مقامی میڈیا پر خبریں نشر ہوئیں، لیکن پیر کو اس بارے میں ٹیلی ویژن چینلز پر خاموشی رہی۔ اس ساری صورتحال پر بعض مذہبی تنظیموں سے وابستہ افراد میڈیا سے نالاں بھی ہیں کیونکہ ان کا موقف ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز ان کے احتجاج کی کوریج نہیں کر رہے ہیں، اور اس تناظر میں بعض مشتعل نوجوانوں نے اتوار کی شب کراچی پریس کلب پر حملہ بھی کیا جس کی صحافی تنظیموں کی طرف سے مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
لاہور میں ہونے والے خودکش دھماکے اور اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے ہمارے ساتھی اسد حسن سے تفصیلی بات کی۔
جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اسلام آباد میں جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس پہ آپ کا میں انالیسز بھی چاہوں گا اور آپ کی انپٹ بھی، کیا یہ انتظامی سطح پہ بہت بڑا ایک میس اپ نہیں ہوا، گورنمنٹ کے لیے چیلنج نہیں بن گیا ہے؟ کیا اس کی پہلے خبر تھی یا نہیں تھی، انٹیلیجنس شیئرنگ تھی یا نہیں کہ یہ موب اسلام آباد کا رخ کر سکتا ہے، کیونکہ چہلم کی جو تقریبات تھیں وہ تو پنڈی میں تھیں؟
یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور دی پوائنٹ از کہ ادھر آنے کے لیے تو ان کو پولیس نے روکنا تھا کہ یہ ریڈ زون کی طرف نہ آئیں اور وہاں یہ چیلم کی جو سیلیبریشن کر سکتے ہیں کریں، لیکن یہ چونکہ پولیس سے اوور ویلم ہوئے اور پولیس آگے اجتناب کرتی ہے کہ کوئی فورس یوز کرے، تو پھر انہوں نے رینجرز کے حوالے کیا اور پھر ابھی فوج کے لیے بھی، تاکہ پولیس کی فائرنگ سے کوئی نقصان نہ جانی ہو اور اس سچویشن کو کنٹرول کیا جائے۔ انفارچونیٹلی ایک اسکول آف تھاٹ یا ایسا ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر ہو کے وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بنے، وہی قانون ہو، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، ملک ترقی اس طرح نہیں کرتے۔ سویلائز ملک کے اندر عدلیہ، قوانین اور وہ ایک سسٹم کے تحت آپ کو چلنا ہوتا ہے، تو اس سچویشن کے اوپر انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا۔
صحیح، تو آپ کے سامنے یا حکومت کے سامنے آخر کوئی ریڈ لائنز تو ہوں گی کہ اگر اس سے آگے چیزیں کراس کرتی ہیں تو اس کو پوری طرح سے اسرٹ کر؟
ریڈ لائن تو یہی ہے، لیکن ایک سچویشن اگریویٹ ہوئی ہے تو فوج بلا لی گئی ہے، فوج کے آگے کوئی یہ پرابلم نہیں ہے، اور یہ آئی ایم شیور کہ یہاں یہ چیک ہو جائیں گے اور یہ ڈسپرس ہو جائیں گے.
آخری بات سر, آپ مصروف بھی ہیں اس میں, گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے نہیں, آپ ہمارے ڈیفینس اینالسٹ بھی ہیں, میں جنرلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وقت آ نہیں گیا کہ ریاست ایک لکیر اس کو کھینچنی ہوگی ایکسٹریمزم کے خلاف, انتہا پسندی کے خلاف, اور جو لوگ ریاست کی ریٹ چیلنج کرتے ہیں ان کے خلاف کس طرح سے نمٹنا ہے؟ بڑی کلیئر کٹ چیزیں ہونی چاہیے.
دیکھیں وہ لائن کھینچی ہوئی ہے, ہم نے اپنے معروضی حالات ہیں, پاکستان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ, اسپین یا جرمنی نہیں ہے, یہاں تین چار پانچ صوبے ہیں, پھر یہاں مختلف زبانوں کے لوگ ہیں, مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہیں, پھر انفارچونیٹلی سیکٹیرین ڈیوائڈ کے لوگ ہیں, پھر پولیٹیکل ریلیجن کو پالیٹکس کے اندر انوالو کر کے پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب کو یوز کر کے پولیٹیکل ایڈوانٹیجز حاصل کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ٹیپیکل سچویشن ہے, اور اس کو فورس کے ساتھ کرب کرنے کی بجائے وزڈم کے ساتھ کرب کرنا بڑا ضروری ہے, تاکہ آپ وہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو اس لحاظ سے ہم اس کو بڑی سوچ سمجھ کے آگے چل رہے ہیں, اور یہ حکومت نواز شریف صاحب کی بھی دائم بازو کی حکومت سمجھی جاتی ہے. یہ لوگ سارے پریکٹیکل مسلم ہیں اور یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ ایسا موقع سے فائدہ اٹھا کے مختلف لوگ پالیٹکس بھی کرتے ہیں تو اس کو اس کے اوپر کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہو رہا جو کچھ ہو رہا ہے.
بہت شکریہ جنرل عبد القیوم صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم, اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ایک رہنما ڈاکٹر عارف الوی نے اسد حسن سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات چیت کی.
جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کافی ایک پریشان دن تھا پاکستان کے لیے, پاکستانیوں کے لیے. پہلے لاہور میں بلاسٹ ہوا, اور اس کے بعد پھر جو مظاہرین یا موب, اس کا اسلام آباد کی مین سڑکوں پہ آ جانا, ریڈ زون اس علاقے میں آ جانا جس کو بہت حساس خیال کیا جاتا ہے. آپ سے پہلے تو اگر ہم لاہور پہ بات کریں, ممتاز قادری, اس کا 40واں, یہ سارے واقعات کو انٹر کنیکٹڈ آپ کو نظر آتے ہیں؟
نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انٹر کنیکٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کا واقعہ الگ ہے اور اسلام آباد کا واقعہ الگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے واقعے کے اندر وہی خودکش والی کیفیت چلائی گئی ہے, یہ ایک بڑی خطرناک کیفیت چلتی رہے گی. اس میں کچھ ٹیلی ویژن اسٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کی سیکیورٹی نہیں تھی. اصل میں ان معاملات کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ جب یہ خودکش حملہ آور باقاعدہ باہر نکل جائے تو سارے 6 کروڑ عوام کو جو سافٹ ٹارگیٹ ہیں وہ ان کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں ہو سکتی. البتہ ان بزی ایریاز کے اندر کچھ نہ کچھ سیکیورٹی امپروومنٹس ہونے چاہیے, مگر بنیادی طور پر اس ساری جنگ کے اندر, ساری دنیا کے اندر اور بالخصوص پاکستان کے اندر, میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب تک ایک کاؤنٹر نیریٹو نہیں نکلے گا علماء اسلام کے پاس سے, یعنی کلین شیون عارف علوی کے پاس سے نہیں, علماء اسلام کے پاس سے جب تک کاؤنٹر نیریٹو نہیں نکلے گا تو یہ ریکروٹس پیدا ہوتے رہیں گے اور بنتے جائیں گے خودکش حملوں کے اعتبار سے. آپ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کاؤنٹر نیریٹو کی مغرب میں بھی, یورپ کے اندر بھی ضرورت ہے.
اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد کی جانب. ایک ایمرجنسی سیچویشن ہے, فوج کو بلا لیا گیا ہے, حکومت یا انتظامیہ کتنی کمزور نظر آئی ہے ساری ایپیسوڈ میں آپ کو, اور اب ان حالات میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, فوج کے سامنے کیا ریڈ لائنز ہونی چاہیے ہیں, آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی ٹائم لگا وہ جلسے سے پنڈی سے نکلے اور اسلام آباد تک پیدل بہت سارے لوگ پہنچے, تو کافی ٹائم تھا, حکومت کو ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا. جو میں نے اب تک سنا ہے اور سوشل میڈیا پہ جو 10 ڈیمانڈز ہیں جو رکھی گئیں وہ ایسی ہیں کہ جس کے اندر کسی حکومت کو ان ڈیمانڈز کو ایکسیپٹ کرنا بھی مشکل ہے. ایک دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت اتنے دنوں ان ایشوز پر سافٹ بھی رہی, حکومت کے اپنے لوگوں نے فتاوے دیے. میں سمجھتا ہوں منسٹر آف ویجیلنس افیئرز بھی صاحب نے, جو منسٹر آف ویجیلنس افیئرز ہیں انہوں نے بھی فتویٰ دیا اس حوالے سے, ممتاز قادری صاحب کے ممتاز قادری کے حوالے سے فتویٰ دیا, اور پرائم منسٹر صاحب کے داماد نے بھی اس سلسلے میں بیان دیا ان کے فیور میں. تو لہٰذا یہ کانفلکٹ حکومت کی اپنی جماعت کے اندر سے بھی نکل رہا ہے.
لیکن یہ معاملہ پورے پاکستان کا ہے, آپ جانتے ہیں اسلام آباد میں جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں ابھی, جہاں پہ یہ ایک طرح سے دھرنا ہے, وہاں پہ ایمبیسیز ہیں, انٹرنیشنل پرسیپشن کیا بن رہا ہے, امیجز کیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں, ٹرانسمٹ ہو رہے ہیں دنیا کو؟
انٹرنیشنل پرسیپشن, دیکھیے انٹرنیشنل پرسیپشن مجھے اتنا بادر نہیں چلتا جتنا مجھے پاکستان کے اندر کے حالات بادر کرتے ہیں. انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہم ہیں وہ ہیں, مگر پاکستان کے اندرونی حالات کے اعتبار سے ان چیزوں کو مینج کرنا چاہیے اور کنٹرول کرنا چاہیے.
صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، کیا لگتا نہیں ہے کہ ایک تو خیر حکومت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کو آپریٹو اسٹیٹ کا ایک کمپوننٹ ہے اور ایک ریاست ہے، اس کو ایک لکیر کھینچ لینی چاہیے، پھر وہ بھلے اپوزیشن ہو، آپ کی جماعت ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ حساس علاقوں میں ایک جو لمٹس دی گئی ہیں اس سے آگے جائیں تو پھر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بڑی ڈیفائنڈ ہو، ایس او پیز بڑے واضح ہوں، کیا خیال ہے آپ کا؟
دیکھیے یہ لا اینڈ آرڈر، ہر چیز کو اگر لا اینڈ آرڈر کے دوربین سے دیکھیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حکمران اس بات سے بھی آزاد ہو جائے گا کہ حقوق پورے کرنے ہیں. ہمارے پروٹیسٹ کے اور اس پروٹیسٹ کے اندر فرق ہے. ہمارا پروٹیسٹ ایک جمہوری پروٹیسٹ تھا کہ انتخابات پر اچھی طرح سے منصفانہ ہونے چاہیے، یہی پروٹیسٹ تھا اور یہی آج تک اس کی تگ و دو جاری ہے. کوئی دنیا پاکستان کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ منصفانہ ہوئے. الیکٹورل ریفارمز کمیشن بیٹھا ہوا ہے جو ہم نے بنوایا ایز اے فائنل ریزلٹ آف دیٹ پروٹیسٹ، ہم نے وہ بنوایا، ہم سپریم کورٹ میں بھی گئے اور سپریم کورٹ میں بھی ہماری ہیئرنگ ہوئی. تو ایک معاملہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں سیٹسفیکشن کی ہماری پوری سیٹسفیکشن نہیں ہوئی، مگر ہم نے سارے ایونیوز کو ٹچ کیا. یہ ہمارا ایشو لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں تھی، لہٰذا یہ چیزیں ہینڈل کرنی چاہیے تھی. حکومت نے اپنے لوگوں کو اس کے فیور میں بیانات دینے سے بھی تو روکنا چاہیے تھا. اگر حکومت خود اندرونی انتشار کا شکار ہے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا.
اچھا ڈاکٹر صاحب بہت اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ اس طرح کے کوئسچنز کیے جائیں، لیکن پاکستان کے اندر جمہوریت چونکہ زیادہ مستحکم نہیں ہے، اس کی جو روٹس ہیں وہ زیادہ گہری نہیں ہیں، اور اکثر پھر یہ اس طرح کے خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا دھرنا ہو یا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جمہوری اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر تھا، لیکن اس طرح کے واقعات جس میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے سسٹم کے لیے، اور وہ ایسے مطالبات جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ماننے کے لائق بھی نہیں ہیں، لیکن اگر یہ طوالت اختیار کر جاتا ہے یا کسی بڑے بڑے خلفشار پہ اگر یہ منتج ہوتا ہے تو اس کے نتائج حکومت کے لیے یا نظام کے لیے کیا ہو سکتے ہیں؟
یہ ایسے واقعات جمہوریت خطرے میں ان واقعات سے کم پڑے گی، ان حالات سے زیادہ پڑے گی جو پاکستان کے ہیں. یعنی کرپشن کی انتہا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا سندھ کیا، یہ سندھ کے حالات ادھر ادھر. جو جمہوریت کے لیے نقصان دہ چیزیں وہ یہ ہیں کہ جمہوری حکومت لوگوں کی نیڈز کو پورا نہیں کر رہی. یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ جمہوریت کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا وہ وعدہ نہ پورا کرنا جو آئین عوام سے کرتا ہے کہ 60% لوگ پاکستان میں رات کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں کرتے، دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں سے مہنگائی پر بہت بڑا اثر پڑا، پاکستان میں بھی مہنگائی کم ہوئی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کی پارٹیسپیشن معیشت میں کہیں سے نظر نہیں آ رہی. تو لہٰذا وہ جو سوشل ریسپانسبلٹی اور سوشل کانٹریکٹ ہے وہ مجھے بہت بڑا خطرہ لگتا ہے، اور انصاف کا نہ ہونا. تو یہ 25 سال لگتے ہیں ایک مقدمے کو لوور کورٹ سے سپریم کورٹ تک جاتے جاتے، لاکھوں مقدمے فیصلہ نہیں ہوتے، لاکھوں کرائم اس کی وجہ سے چلتے ہیں. تو جمہوریت کو خطرہ ان بیسک فنڈامنٹلز کی پاورٹی کی وجہ سے، نہ کہ ان سے جمہوریت کو خطرہ نہیں ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، رہنما تحریک انصاف آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بہت شکریہ.
افغانستان میں سیکورٹی حکام کا کہنا ہے کہ طالبان جنگجوؤں نے ملک کی نئی پارلیمنٹ پر راکٹ فائر کیے ہیں، جبکہ ملک کے قائم مقام وزیر داخلہ اسمبلی سے خطاب کرنے والے تھے. جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
افغان سینیٹر نثار آریس نے پیر کے روز ایک صحافی کو بتایا کہ اس حملے سے معمولی نوعیت کا نقصان ہوا ہے. ان کے الفاظ ہیں،
افغانستان اصابت کرد و خوشبختانہ که از اثر فائری راکت برای هیچ کس صدمه نرسید.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک راکٹ پارلیمنٹ کی عمارت میں ایک ٹوائلٹ کی دیوار پر آ کر لگا، لیکن خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. راکٹ کی وجہ سے صرف ٹوائلٹ کی دیوار کو نقصان پہنچا ہے. رائٹر خبر رسا ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ قانون ساز کی رپورٹ کی طالبان کے ایک ترجمان نے تردید کی ہے، جس کا کہنا ہے کہ جنگجو حملے میں شدید جانی نقصان ہوا ہے. ایک سینئر سیکیورٹی عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ پہاڑ کی ایک چوٹی سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے 3 راکٹ فائر کیے گئے جو پارلیمنٹ کی عمارت سے 200 میٹر دور ہے. طالبان نے حملے کی بہت سی تصاویر جاری کی ہیں جس میں کابل میں پارلیمنٹ کے نزدیک دھواں اٹھتا دکھائی دیتا ہے. نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
برسلز کے وفاقی استغاثہ نے پیر کے روز کہا کہ انہوں نے دہشت گرد گروپ میں ملوث ہونے پر 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ گرفتاریاں پچھلے ہفتے دارالحکومت میں ہونے والے بم دھماکے کے سلسلے میں عمل میں آئیں، جس میں 35 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ 4 امریکی شہری بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ 1/4 شخص بھی گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اسے اتوار کے روز رہا کر دیا گیا۔ گرفتار ہونے والے افراد کو یاسین اے، محمد بی اور ابوبکر او کی حیثیت سے شناخت کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ استغاثہ نے یہ براہ راست نہیں کہا کہ مشتبہ افراد پچھلے ہفتے کے مہلک بم حملوں میں ملوث تھے یا نہیں۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے اتوار کے روز جسٹن اور اسٹیفنی شولز کے والدین کو فون کر کے تعزیت کا اظہار کیا۔ یہ نوجوان امریکی جوڑا حملوں میں ہلاک ہو گیا تھا۔ اور بیلجیم کی بلوا پولیس نے دائیں بازو کے تارکین وطن مخالف مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ کی، جو اتوار کے روز مرکزی برسلز میں جمع سوگواروں سے الجھ پڑے۔ یہ افراد ملک کے بدترین دہشت گرد حملے کا شکار ہونے والوں کی یاد میں اکٹھے ہوئے تھے۔ ریچرڈ گرین کی اس بارے میں ایک رپورٹ نیلوفر مغل کی زبانی۔
سرگرم کارکنوں نے تارکین وطن مخالف نعرے بلند کیے اور نازیوں کی طرح سلوٹ کیا جیسے ہی وہ سٹی اسکوائر پہنچے۔ اس گروپ جو خود کو کیجول اگینسٹ ٹیررزم کہتا ہے اور اسکوائر میں پہلے سے موجود لوگوں کے درمیان زیادہ تر تلخ کلامی ہوئی، لیکن ہاتھا پائی بھی ہوئی اور ایک دوسرے پر بوتلیں پھینکی گئیں۔ بیلجیم کے ایک رہائشی ولاسلو اگانٹینو کا کہنا ہے،
C'est pas l'endroit, c'est pas le moment. Si c'est des casseurs, bon, s'ils viennent, c'est pas pour se recueillir.
یہ صحیح مقام نہیں ہے، یہ صحیح وقت نہیں ہے، یہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایسا سب مظاہروں کے دوران کرتے ہیں جب وہ یہ لوگ آتے ہیں۔ مارچ اگینسٹ فیئر اتوار کے روز طے کیا گیا تھا، لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا کیونکہ حکام کا کہنا ہے کہ اجتماعات سے گزشتہ ہفتے کے حملے میں ہونے والی تحقیقات کو نقصان پہنچے گا۔ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک شہر کے ایئرپورٹ اور ایک سب وے اسٹیشن پر 3 سلسلے وار بم حملوں میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 300 زخمی ہو گئے۔ اس منصوبے میں ملوث کئی افراد کی تلاش جاری ہے۔ برسلز پولیس نے دارالحکومت میں اور اس کے ارد گرد 13 نئے چھاپے مارے ہیں اور دہشت گردی سے تعلق کے شعبے میں 9 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا ہے۔ سرکاری وکیل کا کہنا ہے کہ 5 کو بعد میں رہا کر دیا گیا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سعودی قیادت والے اتحاد نے جو یمن میں شیعہ باغیوں کے خلاف لڑ رہا ہے، پیر کے روز کہا کہ اس نے 9 یرغمالی سعودیوں کی رہائی کے بدلے میں 109 یمنی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ اتحاد کے بیان میں یہ تفصیل نہیں دی گئی کہ ان سعودیوں کو کیسے اور کہاں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن کہا کہ یمنیوں کو سعودی سرحد کے نزدیک قبضے میں لیا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا کہ متحرک فریق 10 اپریل سے ملکگیر جنگ بندی پر رضامند ہو گئے ہیں اور 18 اپریل کو آمنے سامنے امن بات چیت کویت میں طے کی گئی ہے۔ مالی کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ اسلامک مغرب میں القاعدہ سے رابطے کے شعبے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس مہینے کے شروع میں دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے، جس میں کم از کم 19 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اتوار کے روز پولیس نے بتایا کہ ان 2 اشخاص کو شمالی مالی میں پچھلے 48 گھنٹے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ 13 مارچ کو آئیوری کوسٹ کے سیاحتی قصبے گرینڈ بسام میں ساحل سمندر کے 3 ہوٹلوں پر بندوقوں اور دستی بموں سے حملے کیے گئے تھے۔ ایک روسی ٹیلی ویژن چینل روسیان نے گزشتہ ہفتے جنوبی روس میں گر کر تباہ ہونے والے طیارے کے ہوا بازوں کی طرف سے کہے گئے آخری الفاظ کا متن جاری کیا ہے۔ ٹی وی نے کہا کہ ان کی طرف سے جاری کیے گئے متن کو سرکاری خیال نہ کیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے طیارے کے ہوا بازوں کو تیز ہواؤں کا سامنا تھا اور ان کا طیارے پر کنٹرول بھی ختم ہو گیا، جبکہ طیارے کے خودکار نظام کے بند ہونے کے بعد یہ طیارہ روستوف آن ڈون میں زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے پر سوار تمام 62 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تو ہوا ہے کنا
بھئی، کچھ تو کہیے نا۔
कुछ तो चाहो
कम में बुबुश ना
कुछ कहिए ना
लख होते हुआ आया कहो ना कहो ओ कोशे ताको
अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें हमारे माहिरीन आपके सवालों के जवाब देंगे हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक पेश किया जाता है आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकती हैं नंबर नोट कर लीजिए 0800-777-89 हफ्ते की रात 10 से 11 बजे तक फोन कीजिए 0800-777-89 प्रोग्राम है
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30 भारत में 8 और यहां हमारी स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से ये न्यूज शो आपके लिए पेश किया जा रहा है मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद कुछ मजीद खबरें और रिपोर्टें लाहौर में खुदकुश हमले के बाद के बर्री फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने एक आला सतही इजलास की सदारत की और पंजाब की सूरत हाल का जायजा लिया तजियाकारों का ख्याल है कि पंजाब में अस्करियत पसंदों के खिलाफ एक भरपूर कार्रवाई की जरूरत है इस्लामाबाद से इशरत सलीम की रिपोर्ट
मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में इतवार को होने वाले मोहलिक दहशतगर्द हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसमें मुलविस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सूबे में कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है इतवार की शब लाहौर के वस्त में वाके गुलशन इकबाल पार्क के बाहर होने वाले एक मोहलिक खुदकुश हमले में 70 से जायद अफराद हलाक हो गए थे जबकि लगभग 300 अफराद जख्मी हुए थे पाकिस्तान फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम बाजवा ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर कहा है कि पीर को फौज के सरबरा जनरल राहील शरीफ ने रावलपिंडी में एक आला सतही इजलास में लाहौर हमले में मुलविस दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए पंजाब में जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया तज़ियाकार इकराम सहगल का कहना है कि तवील अरसा से ऐसी कार्रवाइयों की जरूरत थी मगर शिद्दत पसंदों के रद्देअमल के खौफ के बायस हुकूमत इस पर आमादा नहीं थी
और बात यह है कि ये ऑपरेशन इसलिए होना चाहिए था कि इनकी कनेक्शंस हैं इनकी लॉजिस्टिक्स हैं सेफ हाउसेस हैं इनकी कंप्लीट नेटवर्क है वो जब तक आप नहीं तोड़ेंगे नहीं कर सकते
पाकिस्तान फौज ने 2014 के वस्त में दहशतगर्दों के खिलाफ शुमाली वजीरस्तान में ऑपरेशन ज़र्बे अज़्ब शुरू किया था तवील अरसा से पंजाब में भी दहशतगर्दों के ठिकाने होने की इत्तलात मौसूल होती रही हैं मगर इस सिलसिले में अब तक फैसला कुन कार्रवाई नहीं की जा सकी पंजाब में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज ने लाहौर में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए इस तासुर को रद्द किया कि हुकूमत ने सूबे में ऑपरेशन में ताखीर से काम लिया है उनका कहना था कि शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और हुकूमत इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी
ये सब दरिंदे हैं जो डर में मुब्तला हैं और शायद समझते हैं कि ऐसे कार्रवाई करके फूल जैसे बच्चों को शहीद करके खौफ हिरास फैलाकर हमारे अजम को मुजलजल कर सकते हैं ये उनकी भूल है जो सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये तमाम सियासी पार्टियां इसमें मीडिया भी है इसमें पाकिस्तानी कौम भी है इसमें पाकिस्तान के सूबे भी हैं सब यकसू हैं कि हम इंशाल्लाह दहशतगर्दी के कैंसर को ख़त्म करेंगे
उन्होंने कहा कि जहां ज़रूरत पड़ रही है वहां हुकूमत कार्रवाइयां कर रही है इशरत सलीम वॉइस ऑफ अमेरिका इस्लामाबाद
भारत के पठानकोट फजाई अड्डे पर दहशतगर्द हमले की तफ्तीश के सिलसिले में पाकिस्तानी तहकीकती टीम ने भारतीय हुकाम से मुलाकात की है पाकिस्तान से जाने वाली 5 रुकनी टीम पठानकोट का दौरा भी करेगी नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट
भारत और पाकिस्तान में पठानकोट एयरबेस पर दहशतगर्दाना हमले की तहकीकात के सिलसिले में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान की एक 5 रुकनी मुश्तरका टीम तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए इतवार के रोज दिल्ली पहुंची है उसके अरकान पीर के रोज भारत की कौमी तहकीकती एजेंसी NIA के हेडक्वार्टर गए जहां इंस्पेक्टर जनरल संजीव कुमार ने उनका खैर मकदम किया ज़राए के मुताबिक भारतीय एजेंसियों के जरिए की जाने वाली अब तक की जांच से मुतल्लिक तफसीलात के सिलसिले में एक प्रेजेंटेशन दिया गया ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी टीम के अरकान ने गुरदासपुर के मुतनाज़ा SP सलविंदर सिंह और उनके अहले खाना की कॉल तफसीलात तलब की हैं सलविंदर सिंह को मुबैना तौर पर हमले से कबल हमलावरों ने उनकी कार समेत अगवा कर लिया था पाकिस्तानी टीम ने पठानकोट एयरबेस के कमांडर से भी पूछताछ की इजाजत चाही है। इसके अलावा उसने हमलावरों की पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट और उनके जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले फोन भी तलब किए हैं। ताहम इसकी उम्मीद कम है कि भारतीय इंतजामिया मोबाइल फोन उनके हवाले करे। बताया जाता है कि पाकिस्तानी टीम ने दहशतगर्दाना हमले और कार छीनने के वाकयात के सिलसिले में दर्ज की गई एफआईआर की नकल और सरहद से एयरबेस तक नसब सीसीटीवी फुटेज भी फराहम करने को कहा है। ऐसा समझा जाता है कि भारत की जानिब से जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर की आवाज़ का नमूना पाकिस्तान से मांगा जाएगा। भारत का दावा है कि हमलावर फोन पर जैश ए मोहम्मद के जिम्मेदारों के रबते में रहे हैं। पाकिस्तानी टीम मंगल के रोज एक खसूसी तैयारी के जरिए पठानकोट जाएगी। भारत के वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने पीर के रोज कहा कि पाकिस्तानी टीम को एयरबेस के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, उसकी रसाई सिर्फ वहीं तक होगी जहां जुर्म सरजद हुआ था। ख्याल है कि 2 जनवरी को पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ था जिसमें भारत के 7 सिक्योरिटी जवान और तमाम हमलावर हलाक हुए थे। भारत का कहना है कि हमलावरों का ताल्लुक जैश ए मोहम्मद से था। हमले के बाद पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने भारतीय हमनसब नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की थी और हमले के मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया था। उसके बाद जैश ए मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में ले लिया गया। हमले की तहकीकात के लिए पाकिस्तान ने एक टीम तश्कील दी जो कि पंजाब इंसदादे दहशतगर्दी महकमे के सरबराह एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद ताहिर राय की क्यादत में दिल्ली पहुंची है। कांग्रेस ने पाकिस्तानी टीम को यहां आने की इजाजत देने के हुकूमत के फैसले को गलत ठहराया, जबकि बीजेपी ने कहा कि उसे उम्मीद है कि जब भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी तो उस वक्त भी ऐसा ही ताउन और तालमेल देखने को मिलेगा। पठानकोट हमले के सिलसिले में पाकिस्तान के अब तक के इकदाम पर भारत ने इत्मीनान का इजहार किया है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
شامی فوج کا کہنا ہے کہ قدیم شہر پالمیرا یا تدبر پر دوبارہ قبضہ داعش کے خلاف کارروائیوں کو وسیع کرنے کا نقطۂ آغاز ثابت ہوگا، جبکہ شام کے آثار قدیمہ کے ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے قبضے سے واگزار ہونے کے بعد اس تاریخی مقام کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔ تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد۔
شام کی حامی فورسز نے روسی فضائیہ کی مدد سے پالمیرا پر داعش کے 10 ماہ تک جاری رہنے والے قبضے کو ختم کیا، جس دوران انتہا پسندوں نے 2000 سال پرانی کئی تاریخی یادگاروں کو تباہ کر دیا۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ اس حملے میں 400 عسکریت پسند جبکہ 180 حکومت نواز فورسز کے اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ شام کی طرف سے پالمیرا کی حفاظت اور اس کی بحالی کے اعلان پر انہیں اطمینان ہوا ہے۔ بان کی مون کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس بات پر بہت خوشی اور اطمینان ہوا ہے کہ شامی حکومت کی فورسز نے شہر کا قبضہ دوبارہ حاصل کیا ہے اور آئسس کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور اب وہ تمام انسانوں کے اس مشترکہ اثاثے اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کرنے کے اہل ہیں، اور مجھے اس اعلان پر بھی اطمینان ہوا ہے کہ شامی حکومت نہ صرف اس ورثے کی حفاظت کرے گی بلکہ اس کی بحالی پر بھی کام شروع کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ سب کر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے۔ صدر بشار الاسد نے اس کاروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت اہم پیش رفت ہے اور یہ شامی فوج اور اس کے اتحادیوں کی کارکردگی کا تازہ اظہار ہے۔ آثار قدیمہ سے متعلق شعبے کے سربراہ مامون عبد الکریم نے داعش کی طرف سے تباہ کیے گئے تاریخی مقامات بشمول قوسل نصرہ اور قدیم عبادت گاہ بال شامن کو دوبارہ تعمیر کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مامون عبد الکریم کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کام سن 2016 کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے۔ ہمارے پاس عجائب گھروں اور آثار قدیمہ کے جنرل ڈائریکٹوریٹ میں بہت اہلیت اور مہارت موجود ہے۔ ہم نے پہلے بھی پالمیرا میں بحالی کا بہت زیادہ کام سر انجام دیا ہے۔ ہمارے پاس اس کام کو مکمل کرنے کا تجربہ موجود ہے۔ یہ الفاظ تھے آثار قدیمہ سے متعلق شعبے کے سربراہ مامون عبد الکریم کے۔ پالمیرا پر حکومتی فورسز کا دوبارہ قبضہ داعش کے لیے ناکامیوں کے سلسلے کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ عراق کی فوج نے اس انتہا پسند گروپ کو 3 ماہ قبل ہمسایہ ملک عراق میں واقع رمادی شہر میں پسپا کر دیا تھا۔ عراق کی فوج نے رواں ہفتے موصل کا قبضہ واپس لینے کے لیے ایک بڑی کارروائی کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ سعدیہ اسد،
وائس آف امریکہ واشنگٹن.
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان پناہ گزینوں سے متعلق معاہدہ طے پانے کے محض چند روز کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوان نے یورپی بلاک پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. معاہدے سے متعلق ان کے تحفظات کا اصل پہلو ترک شہریوں کا ویزے کے بغیر یورپ کے سفر کا وعدہ ہے. استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
یورپی یونین اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کی شرائط کے تحت ایسے تارکین وطن جو ترکی سے بحیرہ ایجین عبور کر کے غیر قانونی طور پر یونان میں داخل ہوں گے انہیں واپس ترکی بھیج دیا جائے گا. اس کے بدلے میں ترکوں کو جون تک یورپی یونین کے ملکوں میں ویزے کے بغیر سفر کرنے کی اجازت مل جائے گی جو اس وقت تک روبہ عمل ہوگی جب تک انقرہ یورپی یونین کی بعض شرائط پر عمل کرے گا. لیکن صدر رجب طیب اردوان برسلز پر دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے اور 28 ملکوں پر مشتمل اس تنظیم کی سچائی اور اخلاص پر سوال اٹھا رہے ہیں.
Bizim şöyle değerler silsilesi içerisinde geçmişimize baktığımız zaman hiçbir zaman bunlar sözlerinde durmazlar.
وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ترکی اقدار کے تناظر میں ان کے ماضی پر نظر ڈالتا ہے تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یورپی یونین کے رہنماؤں نے کبھی اپنے الفاظ کا پاس نہیں کیا اور وہ اس بار بھی نہیں کریں گے. یہ الفاظ تھے مسٹر اردوان کے. مبصروں کا کہنا ہے کہ صدر اردوان کے عہدیداروں کو علم ہے کہ ویزے کے بغیر سفر کرنا کتنا متنازع ہے، خاص طور پر یورپی یونین کے کئی رکن ملکوں کے لیے. فرانس اس بارے میں واضح طور پر اپنی مخالفت ظاہر کر چکا ہے اور تقریباً 8 کروڑ ترکوں کے یورپی یونین کے ملکوں میں آزادانہ داخل ہونے کے امکان پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان خدشات میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ ترکی میں پناہ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے 20 لاکھ شامی باشندوں میں سے بہت سے انجام کار اس ملک کے شہری بن سکتے ہیں، لیکن آزادانہ سفر کرنے کا ویزا حاصل کرنے کے لیے انقرہ کو یورپی یونین کے 72 معیاروں پر پورا اترنا ہوگا. سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کہتے ہیں کہ یورپی یونین کی جانب سے وہ تقاضا بدستور ایک غیر حقیقی ہدف ہے. ان کے الفاظ،
I have very serious doubts that all 28 members would agree on lifting visas for Turkey in June because Turkey didn't comply with the 72.
میں اس بارے میں سخت شکوں کو شبہات رکھتا ہوں کہ یورپی یونین کے تمام 28 رکن ملک جون میں ترکی کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھانے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ترکی نے ان 72 شرائط کو پورا نہیں کیا ہے. ایسا ہوتا ہوا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے کہ وہ یہ شرطیں پوری کرنے کا بندوبست کر لے گا. صرف مفاد پرست اور سادہ لو افراد ہی اس معاہدے کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں. یہ حکومت کے لیے ایک طرح سے پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہے، کیونکہ بلا شبہ ترک عوام کے لیے یہ اعلان کرنا بہت فائدہ مند ہے کہ جون میں ان کے لیے ویزے کی پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. یہ الفاظ سے سیاسی تجزیہ کار چنگیز اختر کے. انقرہ یورپی یونین کی شرائط پوری کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہے. ان شرائط میں ایک پائلٹ پروجیکٹ بھی شامل ہے جو بایو میٹرک شناختی کارڈ متعارف کرانے کا مطالبہ کرتا ہے، جس کے بعد توقع ہے کہ بایو میٹرک پاسپورٹ کا کوئی تقاضا کیا جائے گا. ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنرز سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر اتیلا یسیلادہ کہتے ہیں کہ ویزا فری سفر کی اجازت حاصل کرنا اردوان کے سیاسی عزائم کے لیے اہمیت رکھتا ہے. ان کے الفاظ،
He wants visa free travel which is very important to these constituents because most of the visa rejections are among his constituents.
وہ ویزے کی پابندی سے آزاد سفر کی اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ان کے انتخابی حلقے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ویزے کی مسترد ہونے والی زیادہ تر درخواستوں کا تعلق ان کے انتخابی حلقے سے ہوتا ہے. اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کامیابی کو ترک دباؤ یا ترک لابنگ کے نتیجے کے طور پر پیش کریں گے اور پھر وہ با اختیار صدارتی نظام کے حق میں اپنی مہم شروع کر دیں گے. یہ الفاظ تھے ایک تھنک ٹینک گلوبل سورس پارٹنر سے منسلک سیاسی امور کے ایک ماہر اتیلا یسیلادہ کے. مسٹر اردوان ترکی کو ایک با اختیار صدارتی نظام میں تبدیل کر کے اپنے اختیارات میں اضافے کے خواہش مند ہیں، جس کے بارے میں ناقدین خبردار کرتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے ڈکٹیٹرشپ ہوگی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ میں اپنے حق میں مطلوبہ ووٹ حاصل کرنے کے قریب ہیں اور اس سال کے آخر میں نئے آئین کی توثیق کے لیے ایک ریفرنڈم کا انعقاد متوقع ہے. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ واشنگٹن.
ریپبلکن پارٹی کی جانب سے امریکی صدارتی کی نامزدگی کے سب سے چھوٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے ایشیائی اتحادیوں پر تنقید کے بعد وہاں اپنی حمایت سے محروم ہو گئے ہیں. انہوں نے علاقائی سیکیورٹی کے حوالے سے ان ملکوں کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا تھا. نیو یارک ٹائمز سے ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ امریکہ کے دیرینہ سیکیورٹی معاہدوں کا سر نو جائزہ لینے کے لیے کہا تھا. ٹرمپ نے ماضی میں ان دونوں ایشیائی اتحادیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ علاقے میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھنے میں ان کا حصہ بہت تھوڑا رہا ہے، جبکہ امریکہ جاپان میں 50,000 فوجیوں اور جنوبی کوریا میں 28,500 قیدیوں کے ساتھ شامل ہے. اگرچہ امریکہ کے پرائمری انتخابات کے متعلق جوش و جذبے میں کمی آئی ہے، مگر ریپبلکن اور ڈیموکریٹ پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے جاری جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی صف اول کی امیدوار سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو اپنے حریف برنی سینڈرز کی جانب سے ہفتے کو واشنگٹن، ہوائی اور الاسکا میں کوکس انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اگرچہ ان کامیابیوں سے ان دونوں کو حاصل مندوبین کی حمایت کا فرق کم نہیں ہوا، مگر اس سے برنی سینڈرز کی مہم میں تیزی ضرور آئی ہے، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ اب کامیابی کی راہ تک رہے ہیں. اس وقت ہلری کلنٹن کو 1,243 جبکہ سینڈرز کو 975 مندوبین کی حمایت حاصل ہے. ریپبلکن پارٹی میں نامزدگی کی دوڑ میں صف اول کے امیدوار اور ارب پتی کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کے درمیان زیادتیات پر مبنی نوک جھونک جنگ کی شکل اختیار کر گئی ہے. امریکی بحریہ کے ایک اعلی افسر کو رشوت کے بدلے خفیہ معلومات ایک ملائیشین دفاعی ٹھیکیدار کو فراہم کرنے کے جرم میں 46 ماہ قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے. کیپٹن ڈینیل ڈوسیک بحر الکاہل میں ایک بحری بیڑے کے امور کے نگران رہے ہیں. ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پرتعیش ہوٹلوں میں رہائش اور جنس فروشوں کی خدمات کے عوض خفیہ معلومات ٹھیکیدار لیونارڈ گلین فرانسس کو فراہم کیں. انہیں کیلیفورنیا میں سینٹیاگو کی عدالت نے سزا سناتے ہوئے $70,000 جرمانہ بھی عائد کیا ہے. آئیوری کوسٹ کے موسیقاروں نے گرینڈ بیسام بیچ پر دہشت گرد حملے کے بعد ایک نیا نغمہ تخلیق کیا ہے جس کے بول ہیں ہم خوف زدا نہیں. اس گیت کی ویڈیو سمندر کے کنارے اسی مقام پر فلمائی گئی ہے جہاں دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 19 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا. اس نغمے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آئیوری کوسٹ کے رہنے والے دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے. ایمیلی لوپ کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
آئیوری کوسٹ کے فنکار اور لوگ خوبصورت مقام پر خوشی سے گا رہے ہیں کہ آئیوری کوسٹ میں ہم ثابت قدم ہیں. گرینڈ بسام بیچ تجارتی دارالحکومت ابنجو سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ساحلی قصبہ ہے جہاں چند ہی ہفتے پہلے القاعدہ ان دا اسلامک مغرب کے دہشت گردوں نے ساحل پر آئے لوگوں اور پولیس پر فائرنگ کر دی اور کم از کم 19 افراد کو ہلاک کر دیا. آئیوری کوسٹ کے لوگ اس حملے پر ششتر رہ گئے. میوزک مینیجر چیکو لاکوسٹ کا کہنا ہے کہ انہیں محسوس ہوا کہ انہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا. چنانچہ انہوں نے آئیوری کوسٹ کے 11 فنکاروں کو جمع کیا اور کلیکٹو بسام کے عنوان سے انہوں نے ایک گیت ریکارڈ کیا.
People are tired of terrorists, so we had to send these terrorists a message, not in sadness, but in joy.
لوگ دہشت گردوں سے تنگ آ چکے ہیں، چنانچہ ان دہشت گردوں کو پیغام دینا ضروری تھا، اداسی میں نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ آئیوری کوسٹ کے لوگ خوش باش ہیں اور وہ ان سے یہ خوشی چھین نہیں سکتے، انہیں خوف زدہ نہیں کر سکتے. شوخ موسیقی والی دھن آئیورینز کو نہ صرف رقص پر مجبور کرتی ہے، ان سے خوف کو دور کرتی ہے، بلکہ اس بات کا بھی اظہار ہے کہ حملہ ان میں نفاق پیدا نہیں کر سکا. سیرو ایک میوزیشن ہیں. یہ ماوا ٹروئرے ہیں جو مسلمان فنکار ہیں. میں کرسچن ہوں، ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ہم ایک ہیں، کی بورڈ کی طرح، میوزک کی بورڈ کی طرح جس میں مختلف دھنیں ہیں، مگر جب آپ انہیں ملا کر بجاتے ہیں تو ایک خوبصورت گیت بنتا ہے. یہ گیت چند روز پہلے ہی جاری کیا گیا ہے مگر بہت جلد مقبول ہو گیا ہے. اسٹیون ایگبک ابیوت کے صدر ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے بہت خوشی ہے کیونکہ یہ آئیورینز کے دل کو خوشی دیتے ہیں. ان کا ایک کردار ہے کیونکہ آئیوری کوسٹ میں موسیقی کی بڑی اہمیت ہے. ماضی میں ہم بحرانوں میں رہے مگر میوزک نے ہمیں خوشی دی, ورنہ ہم اپنے اپنے خول میں بند رہتے. آئیوری کوسٹ کی متعدد ویب سائٹس پر یہ نغمہ مفت ڈاؤن لوڈ کیا جا رہا ہے. وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
خلیج تعاون کونسل نے حال ہی میں لبنان میں قائم ایران کی پشت پناہی رکھنے والی حزب اللہ کو ایک دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے. جی سی سی ایک علاقائی اتحاد ہے جس میں سعودی عرب, قطر, متحدہ عرب امارات, عمان, کویت اور بحرین شامل ہیں. حزب اللہ کو باضابطہ طور پر ایسا درجہ دینے سے پہلے ماضی میں بہت سے ممالک اور تنظیمیں حزب اللہ اور اس کے فوجی دھڑے کو ایسا ہی درجہ دے چکی ہیں. ان ممالک میں امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, اسرائیل, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور یورپی یونین کے ملک شامل ہیں. جی سی سی کے سیکرٹری جنرل عبداللطیف بن راشد الزایانی نے کہا ہے کہ یہ تازہ اقدام شام, یمن اور عراق میں حزب اللہ کے ملیشیا جنگجوؤں کی مخاصمانہ کارروائیوں کی وجہ سے اٹھایا گیا ہے, جن میں جی سی سی کے ملکوں کے نوجوانوں کو دہشت گرد کارروائیوں, ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کی اسمگلنگ, بغاوت پر اکسانے اور افراتفری اور تشدد کو ہوا دینے کے لیے بھرتی کرنا شامل ہے. یہ باتیں جی سی سی کے ملکوں کے اقتدار اعلی, سلامتی اور آزادی کی کھلی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں. محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان مارک ٹونر نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ جی سی سی کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے.
And we're going to continue to discuss with the GCC countries, all of the countries frankly, on how law enforcement, sanctions,
ہم جی سی سی بلکہ تمام ملکوں کے ساتھ اس بات پر تبادلہ خیال جاری رکھیں گے کہ حزب اللہ کی جاری دہشت گرد کارروائیوں اور علاقے میں اس کی سرگرمیوں پر قابو پانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں, تعزیرات اور دوسرے طریقوں کو کس طرح استعمال میں لایا جا سکتا ہے. امریکہ نے 1997 میں حزب اللہ کو ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا اور دنیا بھر میں اس کی متعدد کارروائیوں اور منصوبوں کی مذمت کی تھی, جن میں ایسے دور دراز ممالک مثلاً بلغاریہ, تھائی لینڈ اور قبرص اور ساتھی مشرق وسطی میں دوسروں کے علاوہ اسرائیلی, عراقی اور شامی شامل ہیں جو بشار الاسد کی ظالمانہ حکومت کے مخالف ہیں. امریکہ نے حزب اللہ کے عسکری کمانڈروں, رصد میں مدد دینے والوں اور اس تنظیم سے قریبی تعلق رکھنے والے کاروباری اداروں کے خلاف تعزیرات عائد کر رکھی ہیں. وزیر خارجہ کیری نے کہا ہے کہ جی سی سی نے باضابطہ طور پر حزب اللہ کو دہشت گرد گروپ قرار دیا ہے اور یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ حکومتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ حزب اللہ ایک خطرناک اور عدم استحکام پیدا کرنے والا دہشت گرد گروپ ہے. امریکہ حزب اللہ کی دہشت گردانہ اور مجرمانہ کارروائیوں کو روکنے کے لیے اقدام کرتا رہے گا اور اس کے ساتھ وہ تمام ملکوں کی حوصلہ افزائی کرتا رہے گا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
ماہرہ خان سے مزید سیکھنے کو ملے گا. شاہ رخ خان تفصیل جانتے ہیں فکر و فن.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب.
اپنی جاندار اداکاری اور شاندار پرفارمنس کے عوض کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والے شاہ رخ خان کا کہنا ہے کہ انہیں اپنی آنے والی فلم رئیس میں ماہرہ خان اور نواز الدین صدیقی کی بدولت پرفارمنس بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور یہ کہ مزید سیکھنے کا موقع بھی ملے گا.
تم ہی تو ہو, تم ہی رہو, میرے مہرباں میرے رازداں ایک تم ہی تو ہو. بدلے رتے بدلے جہاں, دل کے سنسار میں اس پیار میں کوئی اور نہ ہو. ہم تم سے دور نہ ہم سے تم رہو, کہنا ہو جو وہ ہم سے تم کہو.
ایک بھارتی اخبار ٹائمز آف انڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ رخ خان نے کھلے دل سے تسلیم کیا کہ جب کاسٹ میں ماہرہ خان اور نواز الدین صدیقی جیسے عمدہ اداکار ہوں تو سیکھنے کو ملتا ہے اور پرفارمنس میں بھی نکھار آتا ہے.
ہم ایک ہیں تو نہ کیوں بن کے محرم رہے, جو تم کہو وہ ہم سنے, ملے نظر تو جان لے کہ جو کہا وہ دل پہ تھا میرے بھی لکھا.
تم ہی تو ہو, تم ہی رہو.
انہوں نے کہا کہ فلم رئیس میں ماہرہ خان سے لے کر ذیشان ایوب تک سب نے بہت اچھی اداکاری کی ہے. رئیس باصلاحیت اداکاروں کی حقیقت سے قریب فلم ہے. میں بھی ان اداکاروں سے سیکھنے اور خوب سے خوب تر پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہا ہوں.
بنیے کا دماغ میاں بھائی کی ڈیرنگ آ رہا ہوں.
رئیس میں شاہ رخ خان ایک گینگسٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں. ماہرہ خان شاہ رخ خان کی بیوی جبکہ نواز الدین صدیقی ایک پولیس انسپیکٹر کے روپ میں دکھائی دیں گے.
سمے یوں ہی چلتا ہے, سمایوں بدلتا ہے, چھپا چھپا رہتا ہے میری یادوں میں کوئی. دن کے سارے پہروں میں, شام کی اداسی میں, رات کے اندھیروں میں یاد آتا ہے کوئی. جھکی جھکی
رئیس کے ڈائریکٹر راہل ڈھولکیا ہیں. فلم رواں سال عید پر ریلیز ہوگی. اس فلم سے ماہرہ خان اپنے بالی ووڈ کریئر کا آغاز کر رہی ہیں.
زندگی کے نشان موڑ سارے یہاں داستان داستان
ہر کہانی یہاں.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس نئے سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, یہ سب ہمارے پروگراموں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com.
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन. हमारी वेबसाइट है urduvoa.com.
हमारे इस पहले घंटे के न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है. इसके एडिटर थी बेहजत जिलानी, प्रोड्यूसर गुलरुख और इंजीनियर नशवान काली. और अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम होगा जहां रंग, जिसे आप सैटेलाइट टेलीविजन पर देख भी सकते हैं और वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस में सुन भी सकते हैं. खालिद हमीद को अगले न्यूज शो तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज़.